Where are you
looking? عبادات کی پانچ قسم. عبادات کی پانچ قسمیں ہیں. سب سے پہلے عقائد, عقیدہ, بلیف کہ ایک مومن کو کن باتوں کا عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو جائے. سب سے پہلا نمبر عقیدے کا ہے, عقائد کا ہے, جس کو ایمانیات بھی کہتے ہیں. تو ایک بندہ جب مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات کے لیے کوشش کرے, اس بات کے لیے محنت کرے, اپنے اوقات کو صرف کرے, اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ایمان کامل اور ایمان صحیح کے لیے کون سے عقائد ضروری ہیں. کیا میرے اندر کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں جو خلاف شریعت ہے, جو ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان کے لیے مضر ہے. اور یہ بنیاد ہے دین کی, ایمانیات بنیاد ہے دین کی. اب اس میں بھی ہم لوگ جو ہیں اپنی کاہلی اور سستی اور بے فکری بے توجہی سے اس بات پر بھی اتنا دھیان نہیں دیتے, حالانکہ یہ بنیادیات میں سے ہے, بیسکس میں سے ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہم کو جس چیز کا عقیدہ رکھنا ہے کیا وہ عقیدہ ہمارے, ہم اس عقیدے کو جانتے ہیں اور کیا ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں, اور مانتے اگر ہیں تو کس قدر مانتے ہیں. تو ماننا بھی تو کامل ہونا چاہیے اور جاننا بھی کامل ہونا چاہیے. خالی جاننا ہی کافی نہیں ہے, جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. جیسے کفار عرب, ابو جہل وغیرہ, وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, صداقت اور ان کے پیغمبر ہونے کو وہ جانتے تھے لیکن مانا نہیں انہوں نے, تو اس جاننے نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اسی طرح سے ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کی جانچ کر لیں, سمجھ جائیں کہ ہمارے عقیدے صحیح ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو کس درجے میں. میں اکثر اس میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ایمان, جب کوئی لاتا ہے وہ تو کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان مجمل میں یہی الفاظ ہیں, آمنت باللہ, میں نے ایمان لایا اللہ پر, بے کما ہوا بے اسمائی و صفاتی, جیسے اس کے اسماء ہیں, جیسے اس کے نام ہیں اور جیسے اس کے صفات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا یہ بھی ایمانیات میں کیا ہوا, داخل ہوا کہ نہیں ہوا. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی, اللہ تعالیٰ کے صفات. اب اس بندے کو یہ چاہیے کہ یہ ان اسماء کو جان لے, اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جان لے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرے, ان کی پہچان حاصل کرے, پھر ان صفات کا جو تعلق بندے کی نسبت سے ہے اس تعلق کو اپنے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کر. اسمائے الہیہ میں, اسمائے الہیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں, صفاتی نام ہیں, ان صفاتی ناموں میں ایک تو بے پناہ علوم بھرے پڑے ہیں اور اس بندے کی ترقی کے راز بھی انہی میں مسمیہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں. بندے کی روحانی ترقی, دینی ترقی کے راز بھی اس بات میں ہیں کہ وہ ان صفات کو کتنا سمجھتا ہے اور ان صفات کا تعلق کے ساتھ کتنا تعلق قائم کرتا ہے, اور ان صفات کا جو پرتو پڑھنا چاہیے اس بندے پر کتنا پڑ رہا ہے. سمجھ آتا ہے نہیں آتا؟ یہ صفات الہیہ جو ہیں یہ ایک اعتبار سے ایک معنی ان کا آتا ہے جو اللہ کے اعتبار سے, اور ایک معنی ان کا آتا ہے جو بندے کے اعتبار سے, کہ بندہ اس صفت خاص سے, اس صفت خاص سے بندہ جیسے اللہ تعالیٰ وہاب ہیں, اللہ تعالیٰ مومن ہیں, محمن ہیں, حسیب ہیں, غفار ہیں, رحمان ہیں, رحیم ہیں, ودود ہیں, اسی طرح سے جیسے عام طور پر تو 99 نام آتے ہیں, اللہ باز تو بنے گا اللہ تعالیٰ پہ تو اور بھی نام ہیں, لیکن جو مشہور نام 99 اللہ تعالیٰ کی صفات جو آتے ہیں, اب ان صفات کا یہ بندہ اس کو چاہیے کہ اس ہر ہر اس صفت پر اس کو غور کرنا ہے, پھر یہ صفت اس بندے سے کیا تقاضا کرتا ہے, یہ صفت بندے سے. اب حدیث میں آیا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ, کہ آپ وہ اخلاق, ان اخلاق کا پرتو, اخلاق تو بے آئینی ہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ورا الورا ہے, بندہ کا وہاں کوئی گزر, بندے کے وہم کا گزر وہاں نہیں ہو سکتا ہے, تو اس کی عقل و فہم کا اس وہاں تو کوئی نہیں, لیکن ان صفات کا ایک پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان صفات کا پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پرتو یعنی اس کا غلبہ ہوتا تھا, جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے بھیجے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کسی نہ کسی درجہ ان پر کیا ہوتا تھا, پرتو ہوتا تھا, یعنی اس کی شعائیں, اس کی کرنیں ان پر, یعنی اور کسی چیز کا ان پر زیادہ غلبہ ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا, ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, اور ذات میں سارے صفات ہیں. ذات میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں, تو جو نام اللہ کا اللہ ہے اس نام اللہ میں اور دوسرے سب صفات موجود ہیں. جیسے اگر ہم غفار کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, اگر ہم رحمان کہیں گے تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے, لیکن اگر ہم اللہ کہیں گے تو اس میں جمیع صفات موجود ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ٹھہرے, کہ ان کو ان صفات کا پرتو تو تھا ہی اور ان سب کا اور ذات باری تعالیٰ, تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی عرفا, بہت ہی اونچا تھا. ایک اب یہاں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں پتا نہیں, ایک بزرگ کو ذکر نفی اس بات لا الہ الا اللہ کسی پیغمبر کی وساطت سے نصیب ہو. عالم مثال میں عالم اس میں اس کو کسی پیغمبر کے ذریعے سے یہ چیز, تو جو اپنے شیخ کے پاتے اور وہ اس میں ذات کا مراقبہ کرنا چاہتا, لیکن وہ زائل نہیں ہوتا تھا, تو شیخ نے کہا کہ دیکھو یہ تو پیغمبر سے لیا ہے, یہاں سے اس کو کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, تو وہاں سے وہ چیز حاصل ہو گئی. یہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرتا ہے, یہ سب چیز کی بنیاد ہے. ہماری عبادات, ہماری معاشرت, ہماری معاملات, ہماری اور چیزیں تو بعد میں آنے کی ہیں, پہلے اس بندے کو اب دین کیا چاہتا ہے, اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو اپنے مولا کے ساتھ جوڑ دے. اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوا تو یہ دنیا پھر اس کی مٹھی میں ہے. اگر اس کا تعلق صحیح اللہ کے ساتھ ہوا, جیسے مشہور ہے نا حضرت بائیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کہ اس کو اپنے شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے تو کلمہ کفر کہہ دیا. کہا میں نے کیا کلمہ کفر کہا؟ کہا حضرت آپ نے تو یہ کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. ارے بھائی بیوقوف, یہ کہاں کلمہ کفر ہوگا, یہ تو توحید ہے. کہا حضرت یہ کیسی توحید ہے, آپ کا ملک کیسے بڑا ہو جائے گا خدا کے ملک سے؟ کہا اچھا بتاؤ اللہ کا ملک کیا ہے, وہاں کی ساری کائنات اس کا؟ تو کہا میرا ملک اللہ ہے. بولو کس کا ملک بڑا ہے؟ ٹھیک ہے اس کا ملک یہ ساری کائنات ہے, لیکن میرا ملک تو وہی ہے. اب بتاؤ کس کا ملک بڑا ہے؟ اس کا ملک بڑا ہے, میرا ملک بڑا ہے, تو میرا ہی بڑا ہے. اسی طریقے سے اس یہ جو ہے, اگر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہی اس کی کامیابی کا راز بھی ہے. اس دنیا میں بھی اس کی کامیابی کا راز ہے, آخرت میں بھی یہی اس کی کامیابی کا راز ہے. ہمیشہ کے لیے اس کو ریسیور اٹھا کے رکھ دو, بند کر کے رکھ دو, ریسیور اٹھا کے سمجھ گئے. اصل کا اصل میں یہ اس کے قلب کا, اس کے دل کا کنیکشن جو ہے, جوڑ جو ہے یا تار جو ہے, یہ اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر یہ پھر اس دنیا کی بھی اس کے پاس کوئی حقیقت رہے گی نہیں, کیونکہ یہ دنیا سارا کیا ہے, فانی بھی ہے, خاکی بھی ہے اور کثیف بھی ہے. کثیف سمجھتے ہو؟ کثیف کا عکس یعنی اپوزٹ آتا ہے لطیف, اور جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ لطیف الخبیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو لطیف ہی لطیف ہے, اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سارے لطیف ہی لطیف ہیں. تو اگر اس بندے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, قرآن کریم کو بھیجا, اسی لیے جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلم, بس جان لو تم. تو یہ جاننا تم حاصل کر لو, یہ پہچان تم حاصل کر لو. کیا جان لو؟ اللہ کو جان لو یا کسی اور چیز کو جان لو؟ فعلم اور علم یعنی تم پر اس چیز کی معرفت حاصل کرنا, تمہارے لیے اس چیز کو جاننا تمہارا بنیادی فریضہ ہے. اب بندہ اپنے مولا سے بے خبر ہے, اب بندہ اپنے مولا سے دور پڑا ہے, تو اسی لیے اس کی عبادات میں, اس کے معاملات میں, اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں آ پا رہی ہے. تو مشہور ہے کہتے ہیں جو جس کو جتنا جانتا ہے وہ اس کو اتنا ہی مانتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی اعلمکم و انی اخشاکم, میں تم میں سے सबसे ज्यादा अल्लाह को डरता हूँ, अल्लाह से डरने वाला हूँ। क्यों अल्लाह से डरने वाला हूँ सबसे ज्यादा? क्यों? मैं उसको सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला की सिफात क्या है और उन सिफात का इस बंदे को क्या हिस्सा मिलना चाहिए? अल्लाह ताला की सिफात क्या है और उन सिफात का क्या हिस्सा? अब देखो, वज़ाइफ या करामात ये तो इस चीज के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। वजीफा हो या करामत, हवा से उड़ना हो या और चीज़ें हों, इसको खवार के आदात कहते हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों के सामने कोई हैसियत नहीं रखते कि अगर एक मोमिन बंदे को अपने मौला के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए और उनके सिफात का जो परतव इसके जाहिर और बातिन में होना चाहिए, अगर वो इसको हासिल होता है तो वही इसकी कामयाबी का राज है और वही इसका असर। और इन्हीं चीजों में इसको क्या करना है, इन्हीं चीजों में इसको रसूख हासिल करना है, कमाल हासिल करना है। इसी को इस्तिलाह में कहा जाता है मुकाम। क्या कहा जाता है? कि इसको ये मुकाम है, इसको ये मुकाम है, इसको ये मुकाम है। ये उन सिफात के उन सिफात का जो पड़ता और जो चीज़ इस बंदे में अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, जो मकसूदात में से है, अब उन चीज़ों में इसमें कमाल आ गया। मसलन आप किसी एक सिफत को ले लीजिए, आप इन्हें बंदे में अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इसमें तवक्कल हो, इसमें या तौहीद को देखना चाहते हैं कि इसमें तौहीद हो। अब ये तौहीद पहले इसको समझना है। अब इस तौहीद के दर्जात, एक आवाम का तौहीद होता है, एक खवास का तौहीद होता है, एक खवासुल खवास का तौहीद होता है और एक अखस जो लोग हैं उनका तौहीद होता है। तौहीद के जो तौहीद उलमाए किराम के नज़दीक ये इतनी बारीक चीज़ें, इतनी डेलिकेसी है इसमें कि अगर बयान किया जाए तो बयान करते करते शिर्क हो जाए। इतना तौहीद बारीक है, तौहीद कहना कोई आसान चीज़ नहीं है। हम कहेंगे हम मुवाहिद हैं तो हमारे कहने से हम मुवाहिद हो गए। तौहीद को समझने के लिए इसको क्या कहते हैं, उसको समझते समझते जिगर खून हो जाता है। तौहीद समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तौहीद को समझना क्या बुनियादी चीज़ है? नहीं है, है? अब इस बुनियादी चीज़ के लिए कोई मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं, इस बेसिक के लिए कोई चीज़ तैयार ही नहीं। जब ये मेहनत के करने के लिए तैयार है तो उसको मिलेगा भी नहीं इसको। तो तौहीद के दर्जात, अब फिर इस तौहीद के दर्जात में जब ये तरक्की करता चला जाएगा तो अल्लाह ताला की वहदानियत में ये गुम हो जाएगा। अल्लाह ताला की वहदानियत में ये गुम हो जाएगा। ये अहदियत, वहदानियत और कसरत में वहदत, इन सब गुजरगाहों से गुजरता हुआ तौहीद के आला मुकाम तक पहुंच जाएगा। असल में हम यानी कैसे कहा जाए, तो ये सबक पढ़ना है तो ये तुम्हारे पढ़ने के बाद पढ़ना है, तो मंजूरा हुँ? ये सबक मौली साहब नहीं पढ़ाता, ये मौली साहब के पास पढ़ता है, बड़ा आरबी पढ़ता है। मौली साहब पढ़ाता है नहीं, ये सबक मौली साहब के बाद का सबक, पहले मौली साहब से सबक पढ़ना है फिर ये सबक पढ़ना है और मौली साहब को खुद भी ये सबक पढ़ना है। अल्लाह करे कि हमारी मेरी समझ में आ जाए। तो इसी तरह से यानी इस पहले हमारे अंदर ये शौक कम से कम पैदा हो जाए हमारे लिए पहले मंजिल तो मुतायन हो जाए, हमारे लिए तो रास्ता तो पता चले कि हमें हमारा हमारी इबादत का और हमारी इस चीज़ का क्या मकसद है। अक्सर अगर किसी के पास जाएंगे तो वो तो उनको यही चाहत होती है कि वो उनमें कुछ करामात आ जाएं, उनमें कुछ खबर की आदत हो जाए और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। इन चीज़ों की कोई हकीकत है नहीं। बंदा बंदगी के लिए भेजा गया है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुकाम है अबूदियत का है, सबसे बड़ा मुकाम अबूदियत का है, बंदगी का है। तो बंदे को बंदे की हैसियत से रहना है। अब जब ये बंदगी बंदे की हैसियत से रहेगा तो अपने यानी माबूद के साथ इसका जो ताल्लुक होना चाहिए वो ताल्लुक पहले सही होना चाहिए। तो सबसे पहली जो ब्रांच और जो सबसे पहली शाख दीन की है वो क्या है? ईमानियात, अकाइद। और उसमें सबसे पहले यही है कि ये इस ईमान मुजम्मल पर गौर करें। आमंतु बिल्लाह और कहता मैं तो ज़बान से कहता हूँ, अब अपने अंदर अगर थोड़ा सा कॉन्शियंस ज़मीर अगर थोड़ा सा है तो कहेगा क्या मैं तो मुनाफिक तो नहीं हूँ, क्या मैं तो झूठा तो नहीं हूँ, ज़बान से तो मैं कहता हूँ आमंतु बिल्लाह। एक बुज़ुर्ग थे वो कहते थे अगर इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन कुरान की आयत ना होती तो मैं इसको कभी नहीं पढ़ता। इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन अगर कुरान की आयत ना होती तो मैं इसको क्यों नहीं पढ़ता। क्या वो मुशरिक था? नहीं, वो मुशरिक नहीं था, वो तो तौहीद पर था। इया का नाबुदु का मतलब यह है ए अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ। इया का नस्ताइन ए अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहता हूँ। वो ये बुज़ुर्ग कहते थे कि मैं जो ये ज़बान से कहता हूँ क्योंकि मेरा अमल इसके मुताबिक नहीं है, मैं इसमें पूरा सच्चा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। लेकिन कुरान की आयत है, नमाज में पढ़नी है, इसलिए पढ़ लेता हूँ। यानि अंदर से ज़मीर इतना मलामत करता और अंदर से ज़मीर इतना ज़िंदा था, हिसास था, सेंसिटिव था कि वो इसको कहता था अगर तू कहता इया का ना हो तो फिर तो ऐसा करना चाहिए, और अगर तू कहता इया का नस्ताइन मैं अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ तो फिर दूसरों से मदद क्यों मांगते हो, दूसरों पर तुम्हारी नज़रें क्यों हैं, और दूसरे को क्यों ये समझते हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरे को क्यों तुम ये समझते हो कि तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकता है किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में। अब इसी ईमानियात को मुसलमानों ने छोड़ा। अब मुसलमान तो हर तरफ इस वक्त हाथ फैलाए बैठे, मुसलमान तो हर तरफ हाथ फैलाए बैठे और हर पांच वक्त या का नस्ताइन के रट भी लगाए बैठे। तो क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ ये जो कहते हैं इसमें सच्चे नहीं है। अगर या का नाबुदु या का नस्ताइन कहने में मुसलमान सच्चे होते तो दूसरों के घर पर नहीं चले जाते, दूसरों के दरवाज़ों पर भीख मांगने नहीं चले जाते, उनके अपने आप को उनके रहम करम पर नहीं पाते। वो तो अल्लाह के साथ अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले करते तो बस अल्लाह का काम था। जो अपने आप को अल्लाह के हवाले करे तो अल्लाह उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, और जो अल्लाह के हवाले अपने आप को नहीं करता बल्कि खुद ही अपनी तदबीरें करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं जा तू अपने हवाले है, जा मैं देखता हूँ कैसे करता है, और वो क्या कर सकता है? खुद कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारी इनफरादी इंडिविजुअल ज़िंदगी में भी परेशानियां हैं, और इसी लिए हमारी इज्तिमाई मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा की भी परेशानियां कि हमारा जो पहला ही सबक तौहीद है यही सही नहीं है। हमारा अगर आप ईमान मुफसल में जाएंगे आमन्ना बिल्लाह आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसुलिही والیوم والقدر خیره و شره من اللہ تعالی، ہے کہ نہیں؟ ایمان مفصل میں یہ چیز ہے کہ شر اور خیر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر اور خیر، نقصان کا پہنچانا
भलाई का, खैर का, सकून की चीज़ का पहुंचाना ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो क्या हमारे अपनी ज़िंदगी में और उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई ज़िंदगी में हमारा इस पर यकीन है, इस पर अमल है? नहीं है। अगर खुदा की कसम इस चीज़ पर यकीन हो जाएगा ना, तो ये शख्स जन्नत में चला जाएगा उसी वक्त। यानी इसकी ज़िंदगी इतनी पुरसकून हो जाएगी अगर इसको इस चीज़ पर यकीन हो जाएगा। या का ये क्या, वल क़द्र खैरी व शरही मिनल्लाह तआला, ये तो अल्लाह से है। मेरा काम क्या करना है? हम अल्लाह के काम में मुदाखलत करते हैं कि वहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। अरे ये काम तो उसका है, हमें तो ये देखना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए? हम उस चीज़ को नहीं देखते, हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हम कहते हैं अल्लाह को क्या करना चाहिए। हम दिन रात अल्लाह ताला ही को मशवरा देते हैं, और उसमें बाज़ अवकात और अक्सर तो यही होता है कि कलमे कुफर भी कहते हैं, अल्लाह ताला भी ऐसे वैसे हैं, अल्लाह ताला देखो इनको इनके साथ क्या करते हैं। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ऐसी वाहियात बकते हैं, और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारा ईमान क्या है, सालिम है। अरे अल्लाह ताला के ज़ात बाबरकत, ज़ात आली, ये अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है कि वो अपना नाम ज़बान पर लेने देता है। अल्लाह ताला का ये करम है कि वो हमें अपना नाम लेने देता है, और हम लोग उसके खिलाफ कितनी वाहियात, आजकल तो और भी ज़्यादा है, देखो मुसलमानों पर ये होता है, वो होता है, अल्लाह को ऐसे करना चाहिए, अल्लाह को वैसा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला को मशवरा देते हैं, समझते नहीं अपनी हैसियत को। एक वकील साहब आए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा हजरत मुझे एक सवाल था, ना बताइए। कहा अल्लाह ताला ने सूद को हराम क्यों किया? हजरत ने फरमाया मुझे मशवरा नहीं किया, अल्लाह ताला ने सूद को हराम क्यों किया? तो जवाब दिया मुझे मशवरा नहीं किया। असल में उलमाए किराम ने इसके बहुत मुदलल जवाब दिए हैं, इसमें सूद हराम, लेकिन इस शख्स को एक बात समझाना चाहते थे। तुम ये जो एतराज करते हो, ये सवाल जो करते हो, तुम पहले समझ लो तुम क्या कहना चाहते हो। कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो और उस हुक्म में कितनी हिकमतें हैं, क्या किसी बंदे की इतना जहन है कि वो उनको समझ सके? तुम पहले ये समझने की कोशिश, तुम सवाल क्या करते? इसीलिए ऐसा, इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब। वरना हजरत उसको घंटों बता सकते थे कि सूद की हुरमत क्यों है इस्लाम में, लेकिन उसको एक बात समझाना चाहते थे कि तुम जो सवाल करते हो, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म हो, इनको हमारे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और हबाद उलमा कराम ने इसकी जो तशरीहें तफसीरें की हैं, वो इसका एक थोड़ा सा जुज़ है जो हमारे फहम के लाए, वरना इसमें कितनी हिकमतें हैं शरीयत के अहकाम में, शरीयत के हुक्मों में कितनी हिकमतें हैं। ये तो अल्लाह का हुक्म है, इसकी हिकमतें भी क्या होंगी, गैर मुतनाही यानी अनलिमिटेड। अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, इनफिनिटी, यानी उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए जो अल्लाह के अहकाम भी हैं वो भी ऐसे ही हैं, उसमें जो हिकमतें हैं वो भी ऐसे हैं, और हमारा जो जहन है वो महदूद है, और अल्लाह ताला के ये सब चीज़ें लामहदूद हैं। तो लामहदूद चीज़ का महदूद में आना ये मुहाल है, नामुमकिन है। तो अब इसको बताया कि तुम बताना क्या चाहते हो, अगर तुम तो मोमिन हो तो तुम्हें इस पर, यानी मुसलमान उसी को कहते हैं जो, यानी मुसलमान का जो तर्जमा किया जाता है तस्लीम, सबमिशन, कि ये अगर तुम कुरान को मानते हो अल्लाह की किताब है, तो बस अपने अकल को कहाँ बीच में लगाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी पैगंबर समझते हो, हक का पैगंबर समझते हो, तो अब जो हुक्म वहाँ से आए तो उसके लिए सरखम तस्लीम करो। اگر کوئی علماء کا یہ فیصلہ ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وہی اسلام کا حکم مانوں گا جو میری عقل میں آئے, تو یہ مسلمان نہیں ہے. علماء کا, فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں وہی حکم شریعت کا مانوں گا جو میری, تو اس کو کہا جائے گا یہ اپنے عقل پر ایمان لاتا ہے, نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے. اس نے نبوت پر ایمان نہیں لایا. نبوت پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میری عقل قاصر ہے. ہاں, برکتن اور تبرکن ہمارے علماء نے ان سب چیزوں کو, حالانکہ اسلام شریعت کے یعنی عقل کے خلاف نہیں ہے, اور سب چیزوں میں دلائل ہیں. علماء نے اس کی کتابیں, لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو ایمان اس کو لانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اور جو میری چیز عقل میں آئے تو ٹھیک, اور اگر نہ آئے تو اپنی عقل کا قصور سمجھے, نہ کہ شریعت کے حکم میں نقص سمجھے. وہاں کیا سمجھے؟ اپنے عقل کا نقص سمجھے. کیونکہ انسان کی عقل, آپ دیکھو کوئی بھی شخص ہے دنیا میں, کوئی بھی شخص ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں بھی اپنے غور کرو گے کہ آپ دیکھو گے 10 سال پہلے اور آج, اور 10 سال پہلے آپ موازنہ کرو اپنے آپ کا, تو آپ کو اس وقت لگتا ہے کہ میں 10 سال پہلے بہت چیزوں سے ناواقف تھا, میری عقل اب زیادہ ہے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی جو میری 10 سال پہلے عقلی جو لیول تھی اس وقت وہ زیادہ ہے, ٹھیک, اور 10 سال کے بعد پھر ایسے ہی آپ کو ہوگی کہ اس وقت جو آپ کی عقل ہے وہ نہیں, وہ ناقص تھی, اب میری ٹھیک ہے, تو اس سے آگے بھی ایسے ہی ہو جائے گا. گویا کہ کسی بھی, جس کو آپ کہتے ہیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم, کسی بھی وقت میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری عقل تام ہے. یعنی خود اپنی زندگی میں انسان تجربہ خود اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ پچھلے سال مجھے اتنی عقل نہیں تھی, اتنا مجھے میرے فہم اتنا صحیح نہیں تھا, اب میں نے بہت چیزیں تجربے سے سیکھی. پھر 2 سال آگے چلا جاتا ہے تو پھر اپنے 2 سال سے پہلے کی عقل کو کہتا ہے نہیں یہ صحیح پورا پر, تو یہ پوری زندگی میں اس کا یہی حال رہتا ہے, رہتا نہیں رہتا, تو کسی پر بھی اس کی عقل کامل نہ ہوئی. اور دنیا کے ہر آدمی کا یہی حال ہے, دنیا کے ہر آدمی کا یہی حال ہے کہ وہ اس کی یہ جو فہم ہے گھٹتا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کسی پر وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا بھائی اس وقت, تب جب اس کا فہم کسی وقت میں کامل نہیں ہے تو اس کی جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہوں گی, تفسیرات, تعویلات اور سمجھ, وہ بھی ناقص ہی رہیں گی. اسی لیے کہا گیا کہ تم نبوت کے محتاج ہو, شریعت کے محتاج ہو, قرآن کے محتاج ہو, تمہاری عقل ناقص ہی ناقص ہے. ورنہ جو فلاسفرز تھے گریک وغیرہ, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس عقل بہت ہے تو ہم عقل سے فیصلہ کریں گے, لیکن وہ انہوں نے جو عقل سے فیصلے کیے ان پر آج دنیا ہنستی ہے, ان کے ماننے والے بھی ہنستے ہیں. دیکھو یہ کیا کہتے تھے, بڑی عجیب عجیب چیزیں کہتے تھے, عورت میں روح نہیں ہے کیا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہتے تھے. تو مطلب یہ کہ اسی لیے یہ نبوت کے کیا ہوئے, محتاج ہوئی انسانیت, کہ یہ کلام جو ہے کس کا ہے. اب کوئی انسان اس وقت فیصلہ کرے گا, اب 10 سال کے, اب دیکھو کسی دنیا کے بھی جتنے بھی آپ نظام دیکھو گے, اب ہندوستان والوں نے اپنے بڑے مفکروں کو جمع کر کے اپنا آئین بنایا, امبیدکر صاحب کو لائے, دوسرے صاحب کو لائے, تو بنایا, بڑا محنت کر کے بنایا کانسٹیٹیوشن انڈیا کا. اب اس وقت ان کے اپنے واجپائی صاحب اور دوسرے صاحب اسی ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس میں بہت خامیاں ہیں, نہیں اس میں اب نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور دنیا کے دوسرے ممالک دیکھو, جہاں بھی تو وہ بھی 10 سال 15 سال کے بعد اس میں کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ایسے رہتے ہیں؟ تو انسانی پھر انسان کا تعین لازمی تقاضا ہے کہ انسان اس وقت کے حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے, جو اس وقت اس کے اور جو اس کا علم ہوتا ہے اور جو اس کے پریویلنگ سرکمسٹانسز جو ہوتی ہیں اور جو اس کا علم ہوتا ہے, تو اس کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا ہے. اور اس کو پتہ نہیں ہوتا 1 سال کے بعد کیا ہوگا. اپنی تمام تر ہائی ٹیک یہ جو ہے صلاحیتوں کے باوجود ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی عراقی ہمارے اس میں نہیں آئیں گے، کہتے تھے وہ ہمیں بڑا خیر مقدم کریں گے، یعنی یہ تو ایک ہفتہ پہلے بات کو نہیں سمجھتے، یعنی انسان پرڈکٹ نہیں کر سکتا ہے، پیشن کوئی نہیں کر سکتا ہے آگے، اور کوئی کرتا ہے تو اکثر وہ غلط ہوتی ہے کیونکہ اس کا علم محدود ہے اس زمانے میں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، اور اس کے جتنے بھی کائنات کے پہلو ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی آن میں جانتے ہیں، تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ کامل تر ہوگا. انسان چاہے کوئی بھی ہو، ان کا ایک آیا تھا وہ، اس نے کہا تھا نہیں ہم کو اب کیا کرنا چاہیے کہ ایک شخص ایسے فیصلہ نہیں کر سکتا. اب کوئی نہیں، فرض کرو اور صرف ہسٹری پڑھتا ہے تو اس کو جغرافیہ معلوم نہیں ہوتا، سائنس معلوم نہیں ہوتا، اور کوئی سائنس پڑھتا ہے اس کو ہسٹری معلوم نہیں ہوتا، دوسری چیز معلوم نہیں ہوتی. اب ایک شخص کو صرف ہر چیز پڑھنی چاہیے، انسانی طور پر ناممکن ہے، کیسے پڑھے گا؟ اب یہ جو پھر آئین بنانے بیٹھتے ہیں، قانون بنانے بیٹھتے ہیں، تو جو شخص ہے اس کو ایک ایک پہلو پر تھوڑا سا علم ہے، وہ ہر پہلو نہیں جانتا ہے. اگر کوئی یعنی اس کو جانتا ہوگا، تاریخ کو جانتا ہوگا، وہ سوشالوجی کو نہیں جانتا ہوگا، اور سوشالوجی کا اس میں بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اور سوشالوجی کا جاننے والا تو جغرافیہ نہیں جانتا ہوگا، اس میں تو اور بھی وہ چیزیں بھی، یعنی جو قانون بنے گا اس قانون میں تو ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اب اسی لیے قرآن ہر زمانے میں کیوں صحیح ثابت ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں قرآن کیوں اپلیکیبل رہتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا معجزہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب انگریز کو دیکھو، انہوں نے اس بائبل کو کیا کر دیا، ذرا نہیں نہیں یہ آؤڈیٹڈ ہے، اب پھر 100 سال ہو گیا یہ بھی آؤڈیٹڈ ہے، یہ بھی آؤڈیٹڈ ہے، یہ بھی آؤڈیٹڈ ہے. ابھی ایک وہ تھا ان کا آچاریہ ہندوؤں کا، ان کو وہ ایک سجیشن تھی کہ سنسکرت کو پڑھایا جائے، سنسکرت کو، تو اس نے کہا خدا او بھگوان کے واسطے اس کتاب کو مت نکالو باہر، اگر تم نے سنسکرت نکالا تو یہ گیتا وغیرہ پڑھیں گے، وید پڑھیں گے، تو وہاں ذاتیات ذات پات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ کھیشتری ہے، یہ کیا ہے وہ ان کے وہ جی چور شدر ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ سوسائٹی تقسیم ہو جائے گی، اور عورت کا وہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے ہندوازم میں، عورت تو بالکل حیوانوں سے گئی گزری چیز ہے. تو وہ آچاریہ کہتا ہے یہ مہربانی کر کے یہ تجویز واپس رکھو سنسکرت پڑھانے کی، کہ وہاں نکلے گا کچھ نہیں. اور اہل یورپ نے تو بائبل کو تاک میں رکھا کیونکہ وہ سائنس کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، انہوں نے کہا چلو بائبل ہی رہنے دو تو ہم سائنس کو چلا کے چلیں گے آگے. تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، اور اللہ ہی کو اس مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قانون سازی کا حق انسان کو نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ ماننا ہے قانون ساز، مطلب قانون ساز اسمبلی، تو قانون ساز اسمبلی نے بنایا تو پھر اس میں 10 سال بھی نہیں نکلتے ہیں، تو اور قانون ساز اسمبلی میں آج جو جاتے ہیں وہ بیچارے تو معلوم ہو، اس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں بخشی صاحب کی مہربانی، ایسے لوگ ہی تو ممبر بنتے ہیں قانون ساز کی، قانون ساز اسمبلی ہے. تو دنیا میں ہر جگہ ہے، جو یعنی جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ تو کسی ٹیکنیکل جاب میں جاتے ہیں، اور جو کوئی کسی کا کام نہیں رہتے تو وہ پھر سیاست میں جاتے ہیں، لیکن قانون وہی بناتے ہیں. جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ کسی ٹیکنیکل جاب میں جائے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر، کوئی سائنس، کوئی اور، اور جو کچھ نہیں تو وہ بش بنتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، خوشمش بھی ہے. تو اس لیے کہ ہمیں قرآن کریم کے احکام کو پر اعتراض کرنا، شریعت کے احکاموں پر اعتراض کرنا، یہ اس سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے عقلوں کا نقص ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، وہاں کچھ نقص نہیں ہے. تو یہ بات جمنا آ گئی، اصل میں ہم لوگوں کو انہیں تعلق کرنا قائم ہے اللہ کے ساتھ، یہ ہمارا بنیادی کام ہے. اور اگر وہ کام صحیح ہو جاتا ہے تو پھر تو بس ساری چیزیں جو ہیں. حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک عرض اپنا ہاں بتائیے. کہا فرمایا حضرت آج کا ہندو وہ ہندو نہیں رہا، ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں ہندو مسلمان سے بڑا ڈرتا تھا، لیکن آج کے ہندو، کہا نہیں ہندو وہی ہے، آج کا مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اسے دنیا ڈرتی ہے، تو مشہور مقولہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا ڈرتی ہے، اور جو مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہتا ہے، پابوسی کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے. تو اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارا یقین پختہ ہو گیا اور والقدر خیره وشره من اللہ تعالی اس پر یقین پورا ہو گیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم شعوری طور سے پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے اور امت مسلمہ کو بھی اس مصیبت سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. وآخر دعوانا السلام.